بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ہمیں ہماری عاقبت کے احوال سے آگاہ فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خواہشات کے ایک بڑے گہرے اور عمیق سمندر میں غوطہ زن ہیں. دنیا کے حرص ہم پر غالب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو کان لابن آدم فادیان من ذہب لابتغى معهما الثالث. اگر انسان کے پاس سونے کی بھری دو وادیاں ہوں، تو وہ ان پر اکتفا کرنے کی بجائے تیسری وادی کی تگ و دو کرے گا. ولا یمنع فم ابن آدم الا التراب، اور آدم کے بیٹے کا منہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. وہ ان تمناؤں میں قبر تک پہنچ جاتا ہے، تب اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. پھر سوچ اور غور و فکر کے تمام مواقع بھی مسدود ہو جاتے ہیں. عمل کے مواقع ختم ہو چکے، اب مسلسل حساب کے مواقع ہیں اور جزا کے مواقع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے موت اور مابعد الموت کے دواہی پر غور کرنے کا حکم دیا، تاکہ ہمارے علائق دنیا کی بجائے آخرت کے ساتھ جڑ جائیں. اور یہ بات یاد رکھو کہ آخرت کے ساتھ تعلق اور آخرت کے بارے میں فکر اور غور، یہ ہماری اصل سعادت کا سامان پیدا کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم تو نہیں تو من زیارت القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخره. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت قبور سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اور دنیا کے علائق رفتہ رفتہ ٹوٹ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثر وہ ذکر حال من لذات، لذتوں کو توڑنے والی کا خوب ذکر کیا کرو. لذتوں کو توڑنے والی انسان کی موت ہے. جسے موت کا ڈر ہوتا ہے وہ ان لذات میں منہمک نہیں ہوتا. اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جسے پھانسی کی سزا کا حکم دے دیا جائے اور وہ کال کوٹری میں بند ہو، اس کے سامنے کیسا ہی دسترخوان ہو، انواع و اقسام کی نعمتیں ہو، لیکن ایک یقینی موت اس کے سامنے کھڑی ہے، اسے ان نعمتوں میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری موت سے آگاہ کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے. تو پھر یہ ایک یقینی حقیقت ہے. پھر اس قدر دنیا کا انحماس، دنیا کی لذتیں کیوں کر، پھر تو ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے حقائق بڑا خطرناک ہے. اس میں اچانک آنا ہے، بتا کر نہیں آنا، اور سب پر آنا ہے. الا ان موت محمد ان دلیل، الا ان احد ليس بالله غالب، سردار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین کی پشت پر کسی انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا, اس لیے اچانک آنا ہے, سب پر آنا ہے, اور ہم اس بات کے پابند کیے گئے ہیں. بنا تم امداد تم مسلم, جب تم پر موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. سوئے خاتمہ کی پناہ مان لو, کیونکہ سوئے خاتمہ انسان کی پوری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کی جائے, پرہیزگاری اور ورع کی زندگی اختیار کی جائے, تاکہ اعمال صالحہ کی محبت دل میں پیدا ہو. موت کے شدائد, موت کے تباہی آپ نے برداشت نہیں. سکرت الموت جس کی قرآن نے خبر دی, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کے وقت بھرے پیالے کے پانی اپنے ہونٹوں کو لگا رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ان للموت سکرات, موت کے سکرات ہوتے ہیں, موت کی سختیاں ہوتی ہیں. یہ موت کی سختی اور اس کی تکلیف اور شدت ہر تکلیف سے بڑھ کر ہے. کسی بندے کے جسم کو آری سے کاٹا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے, اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف موت کے سکرات کی. ابن حبان کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ دنیا کی ہر تکلیف سے زیادہ سکرات الموت کی تکلیف ہے, اور اس کے بعد آنے والی ہر تکلیف سکرات الموت کی تکلیف سے بھی سخت ہوگی. آپ خود ہی غور کر لیجئے, اگر ہمیں جسم کی کسی عضو پر تکلیف ہو, آنکھ میں تکلیف ہو, یا ایک انگلی میں تکلیف ہو, یا ایک دانت میں تکلیف ہو, تو ہم کس قدر تڑپ اٹھتے ہیں, دل بلا اٹھتے ہیں. یہ تکلیف روح کی وجہ سے, اگر روح انسان کے جسم میں موجود ہے تو تکلیف کا احساس ہے, اگر روح موجود نہیں انسان مردہ ہے. جسم کو کاٹو چیرو پھاڑو, اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. معنی یہ کہ اس تکلیف کی متحمل جو ہے وہ انسان کی روح ہے. اس وقت اس تکلیف کا کیا عالم ہوگا جب کسی روح کو نکالا جائے, پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس روح کو نکالا جائے گا, ہاتھوں سے, گھٹنوں سے, رانوں سے, جسم کے ایک ایک حصے سے, ایک ایک عمر سے, ایک ایک رگ سے اس روح کو نکالا جائے گا, تو کس قدر تکلیف ہوگی. اسی سکرات الموت سے اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھے کہ ایک متقی اور مومن صاحب عقیدہ اس کی روح یوں نکال دی جائے گی جیسے پانی سے بھرا مشکلہ ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے تو تیزی سے پانی نکل جاتا ہے اور مشکلہ خالی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اس طرح ایک نیک انسان کی روح نکال دی جائے, اور ایک بدکار اور فاسق اور فاجر اس کی روح یوں نکالی جائے گی جیسے ململ کا باریک کپڑا ہو, گیلا ہو, اسے کانٹوں پر بچھا دیا جائے اور پھر ایک توڑے سے اس کو پھینکنا شروع کر دیجیے, وہ کپڑا کیسے نکلے گا اور کیا اس کا حال ہوگا. فرمایا کہ یہ اس بدکار انسان کی روح کا حال ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی. یہ چیز ہمیں تقویٰ کی زندگی کا درس دیتی ہے تاکہ اس داہیے سے بچ سکے, اور اس سے بڑھ کر جو تکلیف ہے وہ سوئے خاتمہ کی تکلیف ہے. اللہ کے بندو, یہ موت کے دوار میں آ جائے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے, ان العبد لیعمل بعمل اهل الجنه 70 سنه ثم يجور في البصيه في البصيه يدخل النار. ایک بندہ 70 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے, 70 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور عین موت کے وقت وصیت میں غلطی کر جاتا ہے, وصیت میں ظلم کر جاتا ہے, کسی تعلق دار کو محروم کر دیتا ہے, کسی کو زیادہ دے دیتا ہے, یا پھر تقویٰ کا زیادہ ہی حیضہ ہو تو تمام مال خیرات کر دیتا ہے اور وہ رفا کو محروم کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے, اس ایک غلط وصیت کی بنا پر اس کی 70 سال کی عبادت برباد ہو جاتی. یہ سورہ ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ ان رویلا لیا جانا حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا زرع يسبق عليه الكفار. ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ جنت کے قریب ہوتے ہوتے صرف ایک جرم کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے, اس وقت کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے
اسی وقت موت آ جاتی ہے اور ان رب العزت کو جہنم میں داخل کر دیتے. یہ خود النار جہنم میں داخل ہو جاتے. یہ سورہ خاتم ہے. صحیح بخاری میں ایک صحابی کا واقعہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کا خادم خاص تھا. اس کی ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد بھی ہوتی تھی. اللہ کے پیغمبر کی سواری کی خدمت کرنا, سواری کو کھولنا اور باندھنا, یہ اس کی ذمہ داری تھی. ایک انجانے تیر سے اس کی موت ناتی ہوگی. صحابہ نے کہا حبیب اللہ شہادت, اسے شہادت کی مبارک ہو, یہ دنیا سے رہائی پا گیا, جنت میں اللہ کی ضیافتوں سے متوقع ہو رہا ہوگا, اسے مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان سنت اللہ اخلا ہر مہاری دکھائی بڑا قبل ان سب لوگ مقاف میں ہے نتائی ہمارا, اس نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے جنگ خیبر کے مارے غریب سے ایک چادر چوری کر دی تھی. وہ چادر جہنم کے سولہ بن کے اس کے بدن کے ارد گرد چپک چکی ہے اور یہ جہنم کی آگ میں جھلک رہا ہے. جہاد برباد ہو گئے, زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو گئی. یہ سورہ خاتم ہے کہ عین مرنے سے پہلے کوئی غلط کام کر بیٹھا, کوئی شرک اور گناہ کا کام کر بیٹھا, چنانچہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حکمہ بن گیا. یہ جب تک اللہ چاہے تو یہ موت کے شدائد اور دعائی دیتے ہیں. انسان کو ہمیشہ اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے. خاتمہ ایک نعمت ہے. عین خاتمے کے وقت نیکی کرنے والا اگر پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہو تو اللہ اس کی اس نیکی کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا خاتمہ کیسے حاصل کیا جائے؟ قرآن نے صاف سے اعلان کر دیا, بولا تمہیں تقویٰ کہ لوگوں انجام میں کار تقویٰ کے لیے ہر انجام کی بہتری تقویٰ پر قائم. اس لیے تقویٰ کو حاصل کرو. اور اگر آپ تمام سرکار کی بات سے ہٹ کر اس حدیث برفار کریں کہ تقویٰ کیا ہے, تو تقویٰ ایک ہی چیز کا نام ہے اور وہ ہے سرور کائنات کی اطاعت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے انی اتقاک باللہ, اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی میں ہوں. تو جو عمل کر کے تقویٰ آپ نے حاصل کیا اور جس عمل کی بنا پر سب سے بڑے متقی آپ بن گئے, وہی عمل ہمارے تقویٰ کی بنیاد بھی بنے گا. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کہ کسی کے تقویٰ کے اثرات کچھ ہو اور کسی کے تقویٰ کے اثرات کچھ ہو. کسی کے تقویٰ کے اثرات اللہ کے پیغمبر کی پیروی ہو اور کسی کے تقویٰ کی اثرات اناموں کی تقلید ہو. ہر چیز نہیں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے طریقے میں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں. تقویٰ کے اس منصب پر جس عمل کے ذریعے اللہ کے جھنڈا فائد ہوئے, اسی منصب پر اسی عمل کے ذریعے ہم بھی فائد ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہر عمل, نماز, روزہ, قربانی, حج, عمرہ, صدقہ, زکات, جہاد, دعوت, ان تمام چیزوں کو اللہ کے پیغمبر کی اسوہ اور طریقہ کے مطابق بنا لیجیے. اس ماہ صیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگر سنت رسول کے اتباع کا سہم دے دے اور توفیق دے دے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, بلکہ سب سے بڑی کامیابی. ورنہ محرومی ہی محرومی. نیکیاں کرنے والے اگر سنت کی راہ سے دور ہیں تو وہ محروم ہے, ان کی کوئی نیکی کام نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انی فرض مگر ہاؤس محاذے کا اثر سے سب سے پہلے پہنچ کر اپنی امت کا انتظار کروں گا. میری امت کے افراد میرے پاس آئیں گے, میں انہیں جان بھر بھر کے دیکھ کروں گا. کچھ ایسے کچھ نصیب بھی ہوں گے جن کو اپنے ہاتھوں سے بھر کے پانی پلاؤں گا جان سے بھی. صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ میری امت کے دعاؤں اور میری امت کی علماء ہے جو اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے ہیں. اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو حاضر کوثر کی طرف بڑے چلے آ رہے, قریب پہنچیں گے, ضروری اور بہری وہ بہن ہوں جدار میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار آئل کر دی جائے. میں کہوں گا شاید ہی امت ہی, یہ میری امت ہے, یہ میرے ساتھی ہے, ان کو آنے دو. آپ نے کیسے پہچانا؟ امت محمدیہ کی قیامت کی میری سزا دو طریقوں سے ہوگی. نمبر ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان امتی یاسین یوم القیامہ غرماً محجلین من آثار الوضوء. میری امت قیامت کے دن آئے گی اور وضو سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے. دوسری سراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا خلوق واحد فائن اطیب عند اللہ من ریح المسک, کہ روزے دار انسان کے منہ کی بو جب قیامت کے دن وہ آئے گا اور سانسے لے گا تو اس کے منہ کی خوشبو جو ہے جنت کی خوشبو سے بھی عمدہ ہوگی اور میل ہاں میل کی دوری سے محسوس کی جائے گی. مانا یہ آنے والے روزے دار تھے, یہ آنے والے بزرگ کرتے تھے, یہ آنے والے نمازیں پڑھتے تھے, لیکن روک دیے جائیں گے. اس سبب کیا ہے؟ جبریل امین جواب دیں گے ان میں تو لا تجری میں رسول پاس آتا. آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی نئی چیزیں اس دین میں شامل کر لی تھی. یہ بات نوٹ کر لو کہ کامیابی کا راستہ اتباع سنت کا راستہ ہے. سنت سے ہٹ کر آپ کسی مائی کے دان کا دامن تھام لیں کامیابی نہیں ہوگی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر صاف فرما دیا سو تم جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے. حالانکہ امت کی شفاعت کے حریف ایک دو بڑے فخر سے آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعائیں مستجاب دی ہے, ہر نبی کو اختیار دیا ہے کہ تم ایک دعا کر لو میں وہ ضرور قبول کروں گا. اس کی یقینی اس کی قبولیت یقینی ہے. ہر نبی اس دعا کا حق استعمال کر چکے لیکن میں نے اس دعا کا حق استعمال نہیں کیا, اسے میں نے سنبھال لیا ہے. بھائی فخر تو ہے شفاعت امت یوم القیامہ, میں نے اس دعا کا ذخیرہ کر لیا ہے, اس دعا کا حق قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کر کے استعمال کروں. یہ پیغمبر اسلام کی حرف امت کو بخشوانے کے لیے, لیکن یہ وہ ٹولہ ہے جس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں, کوئی مداخلت نہیں. ان بدعت کو مجھ سے دور کر دو جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا, طریقہ نماز تبدیل کر دیا, طریقہ حج تبدیل کر دیا, روزوں میں کئی بدعات کو شامل کر لیا, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, انہیں مجھ سے دور کر دیا. اس حقیقت کو قبول کر لو کہ تمہاری کامیابی تمہارے خود ساختہ سرکوں کی مقبول منت نہیں ہے, تمہاری کامیابی اللہ کے پیغمبر کی اتباع پر قائم ہے. پھر سے تم نے خود بنائے تعصبات کے شکار ہو گئے, اس حقیقت سے تب سے بس نہیں ہوتے, کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ محنت ہے اللہ کے بندے بلا پھر تم استقوا, ہر عمل کا انجام جو ہے اس کی بہتر استقوا پر قائم. حسن خاتمہ حسن موت اگر چاہیے تو اس کے لیے تقوا چاہیے, اور تقوا اللہ کے پیغمبر کی بیان کا نام, کیونکہ تقوا کا راستہ اللہ کے پیغمبر کا راستہ ہے, کوئی جدا راستہ نہیں. حسن خاتمہ ایک انعام ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو مرنے سے پہلے چلنے کی توفیق دے, وہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا ہو لیکن آج اللہ تعالیٰ اس کو چلنے کی توفیق دے دے. شرط یہ کہ دو نحوستے نہ ہو, ایک شرک کی نحوست اور دوسرا فکر کی نحوست. شرک کے تلفظ بندے کی کسی نیکی کی قبولیت کا باعث نہیں بن سکتا, اور بدعت ایک ایسی نحوست ہے کہ نہ تو نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے. ان اللہ حجر التوبہ عن کل صاحب بدعۃ, اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا. توبہ قبول تو کیا بنی ہے, اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی, اتنی بڑی نحوست ہے. لیکن مرنے سے پہلے اگر کرنے کی توفیق مل جائے, شرک نہ ہو اور بدعت کی نحوست نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی گناہوں کو معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس شخص کا آخری کلام جس شخص کو موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق مل جائے وہ جنتی. من مات لہ یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص اس طرح مرے تو اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو, اس کرنے کے تقابل کو وہ جانتا ہو پہچانتا ہو تو وہ جنتی ہے. یہ موت کی طرح ہی سورہ خاتمہ سکرات الموت اور قبر کی گھاٹی کتنی ایک شکایت ہے. یہ تو وہ مناظر ہیں جو ہم سب دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہے کہ جب کسی دکان حتی یزول میں لکھ لیتا ہوں, اتنا روتے تو ان کی تاریخ بھیگ جاتی. کسی نے ایک بار پوچھا کہ انت کب تم جنت اور مارا بنا تب کی, آپ جنت کو یاد کرتے ہیں, جہنم کا ذکر آپ کے سامنے آتا ہے, لیکن اس قدر نہیں ہوتے. قبر کو دیکھ کر کیوں ہوتے ہیں؟ سوال سے جب بھی کسی قبر کو دیکھتا ہوں اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر افضل منزل من منازل یوم القیامہ, کہ قبر جو ہے وہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان میں تم تو تمیر ہی قبور ہے, تمہاری قبر میں سکڑے ہوتے ہیں, قبر میں عذاب ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے القبر ان قبلت من حفر النار او روضت من روضت الجنہ, کہ قبر یا تو جہنم کے گڑا ہوتی ہے اور یہ جنت کا باغیچہ ہوتی ہے. اگر جہنم کے گڑا ہے تو جو قیامت یہاں ڈال دیا گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ فکر آخرت کے لیے یہ تباہی ہے, جنہیں یاد کیجیے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر بعد ہوتا بڑے معمولی گناہوں پر نہیں ہو سکتے. مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہی نے اللہ کے پیغمبر دو قبروں کے پاس سے گزرے, فرمایا کہ ان ہمارا یاد دوران ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, تمہاری یاد تو مانے بھی کبھی نہیں. ان کے عذاب کا سبب تو بڑا گناہ نہیں تھا, گناہ معمولی تھا, بچ سکتے تھے لیکن نہیں بچے. گناہ کیا تھا؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ان میں سے ایک چگل خور تھا, وہ اما الاخر اور دوسرا فکان لا یستنجح من البول, وہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے لباس کو اور اپنے بدن کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن بخاری میں پوری حدیث ہے, اس حدیث میں عذاب قبر کے بہت سے افواج بیان ہوئے, جس میں جبریل امین اور میکائیل کا اللہ کے پیغمبر کے پاس آنا منظور ہے. اللہ کے پیغمبر سو رہے نیند کی حالت میں آئے اور نیند ہی میں چلنے کو کہا, ایک طویل خواب, اس خواب کو آپ پڑھے عذاب قبر کے اسباب آپ کو دکھائی دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو الٹا لیٹا ہوا, اس کے سر پہ ایک دوسرا شخص کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں پھاڑا ہے, اس کے سر کے مار سے پچلتے ہیں, وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ایک بھاری بھرکم پتھر کا ذکر کہ وہ پتھر مستقل اس کے سر پہ مارتا ہے, سر کچلا جاتا ہے, وہ پتھر کو دوبارہ اٹھاتا ہے, سر پھر صحیح ہو جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ مار کرتا ہے. اور یہ سلسلہ جبریل نے فرمایا کہ کیا مجھ کے قائم ہونے اس کا قصور کیا ہے؟ جواب یہ کا قصور یہ ہے اس نے اللہ کا کلام یاد کیا, اس کے بعد بھول گیا اور اس پر عمل نہ کیا, پرانے بات سے اپنے سینے کو منفر کر لیا لیکن اس پر توجہ نہ دی, اس کا اہتمام نہ کیا, اس کی حدود پر عمل نہ کیا, وقت کا کلام اللہ کو بھول گیا. جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اسے یہ عذاب ملتا رہے گا. آگے بڑھے, ایک قوم کے پاس سے گزرے جو ایک گڑھ کے اندر بند ہے جس کا پیٹ بڑا ہے اور منہ چھوٹا ہے. منہ چھوٹا اس لیے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے, اور پیٹ بھرا اس لیے کہ لوگ بہت تھے, اس گڑھ کو بھرنے والے لوگ بہت تھے, وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے ذہنی مرد اور ذہنی عورتیں. اگر زنا کی صلاحیت کر دی جائے کیا سکندر اسلام کی حدیثیں نہیں ہیں کہ ایک عورت اگر بے پد نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو جس جس مرد کی ناک میں اس کی خوشبو پہنچے گی گویا وہ عورت گزرتے ہوئے ایک ذہنی عورت بن کے گزرے گی. یہ عذاب قبر کے اسباب ہیں. ایک تالاب کے پاس سے گزرے خون سے بھرا ہے, خون ہے اور آگ ہے, اس میں لوگ تڑپ رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ, ان کے عذاب کا کیا سبب ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور جن کی معیشت حرام تھی, اور خون اس لیے کہ سود کے ذریعے اور حرام کے ذریعے جو لوگوں کا خون پیتے تھے, آج بھی خون پیئیں گے, قیامت کے دن یہ خون پیتے رہیں گے. ان کا عذاب ہی حلال و حرام کی تمیز نہیں, امانتوں کا احساس نہیں. ایک شخص کے پاس سے گزرے جو سیدھا لیتا ہوں, اور اس کے اوپر ایک شخص کھڑا ہے بیٹے ہی کلوب من حبیب, اس کے سر پہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا نوکدار کنڈا ہے, اور اس کنڈے کو اس لیتے ہوئے انسان کے منہ میں داخل کرتا ہے اور دائیں بس چپڑے کو چیرتے ہوئے گردن تک لے جاتا ہے, پھر ناک میں داخل کیا اور دائیں ہاتھ کو چیرتے ہوئے بدھی تک لے گئے, پھر دائیں آنکھ میں داخل کیا اور دائیں ہاتھ کو چیرتے ہوئے بدھی تک لے گئے, پھر دائیں چمڑے کو دائیں ہاتھ کو اور بائیں ہاتھ کو اسی طرح چھینا. جب وہ فارغ ہوا تو اس کا چہرہ دوبارہ صحیح ہو گیا, اس نے پھر وہی عمل شروع کر دیا, پھر صحیح ہوا, پھر وہ عمل شروع کر دیا. وہ شخص چیخ رہا ہے, چمبا رہا ہے, لیکن وہ کھڑا ہوا انسان اس کے دل میں کوئی رحم نہیں. پوچھا یہ کون شخص ہے, اس کا کیا کردار؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ کان یغدر من بیضه یقبض القبض تبلغ الآفاق. اس کا کردار یہ ہے کہ یہ صبح کو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹی خبریں بیان کرتا اور یہ کوشش کرتا کہ تم لوگ الآفاق اس کی یہ خبر دنیا کے تولے تولے میں پہنچے. اور خاص طور پہ آج کے دور میں جبکہ تولے تولے میں خبریں پہنچانے کے کئی وسائل موجود ہیں, ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, انٹرنیٹ ہے, ٹیلی فون ہے, ان تمام وسائل کا استخدام کر کے ایک خبر کو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں چند لمحات میں پہنچایا جا سکتا ہے. تو آج کے جھوٹوں کا کردار تو اور بھی ہے بدناک ہوگا. یہ تو اس دور کے جھوٹے ہوں گے جن کے پاس خبر کی تحریر کے اتنے وسائل نہیں ہوں گے. آج تو ایک خبر پل بھر میں, لمحے بھر میں دنیا کے سونے سونے میں پہنچ سکے. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو محض اپنی تنظیموں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں اور ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں, تاکہ دنیا کے چندے مل جائے, دنیا کے وسائل مل جائے, اللہ کا خوف نہیں. جب یہ اس کا بھی جب تم بڑی تھی, اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ صبح کو گھر سے نکلنا, جھوٹ بولنا شروع کرنا, تبلغ الآفاق اور کوشش یہ کرنا کہ یہ جھوٹ دنیا بھر میں پھیل جائے, تاکہ میری پارٹی کی تصویر ہو تو مجھے خوب شہرت ملے اور خوب چندہ ملے. فرمایا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ سلوک اس کے ساتھ جاری رہے گا. یہ ہے موت کے دماغی کہ کیسے کیسے گناہوں پر ایک مستقل آزاد جو ہے ظاہر ہو چکا قبر کا آزاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس پر مستقبل یہ ہے کہ قبر میں جہنم کا بستر ہوگا اور جہنم کا لباس ہوگا. تو رحم علیہ جس کو مجھے سنت نیلم تلن ہوں وہ تلا دوں, ہر شخص پر ننانوے سانس پھیرے رہیں گے جو اس کو ڈرتے رہیں گے اور جن مارتے رہیں گے خطرناک قسم کے ساتھ, جن کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پر پہنچا دیا جائے تو زمین کی معیشت کڑوی ہو جائے. یہ انسان کی موت ہے بلکہ یہ انسان کی قیامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں موت سبق قیامت قیامت ہوں, جو شخص مرتا ہے تو اس کے مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی. پھر آگے دور دور بڑھتا جائے گا, یہ سدائے ان کی دعائی ان کی شدت اور بڑھتی جائے. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ہر بعد میں آنے والی تکلیف پہلی تکلیف کے ساتھ ہوگی. ذرا غور کریں, فائدہ مسلف المعقول سوال کے یوم یوم نصیر, جب سور بھونکا جائے گا فرمایا کہ یہ دن بڑا مشکل دن ہوگا. ذرا دن اور تھا قاضی بسا, ایک دفعہ فجر کی جماعت کرا رہے تھے, سورہ مدثر کی تلاوت شروع کی, جب یہ آیت آئی فائدہ مسلف المعقول سوال کے یوم یوم نصیر, جب سور بھونکا جائے گا یہ دن بڑا بھاری ہوگا, رسک کھا کر گر گیا اور چاند نکل گئی. کیونکہ اس دن کی عظمت کا احساس پورا ہو ہر انسان میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہے ہیں رب العالمین کے سامنے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں, کوئی چیز پوشیدہ نہیں, کسی کی کوئی حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. یعلم قدیم الملت السوداء فی صخرة السماء وفی الليلة الظلماء, فرمایا کہ سیاہ رات ہو تاریخ ترین اور سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو اور اس کی سیاہ رنگ کی تہ ہو, اس تہ کے نیچے سیاہ رنگ کی چیٹی چل رہی ہو, اللہ اپنے عرش پر اس چیٹی کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, اس کے کون سی چیز پوشیدہ ہے, اس بات میں ہمارا حساب لینا. پھر وہ ذات جو اس نے قانون بنا دیے, اس قانون کے آگے, اس قانون کے مقابلے میں وہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں. اس نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا نہیں معاشرت کا تو یہاں بتانا آمان, اے انبیاء کے قائد, انبیاء کے امام, اور آج آدم کے سردار, شاہر ہوگے ماسٹر, والی ہوگے کوثر, افضل رسول, اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تیرے بھی تمام اعمال برباد کر دوں. اس کا قانون ہے سارے لوگ وسان توحید کی دعوت دینے والا اللہ کا پیغمبر نور علیہ السلام دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس قوم کو برباد کر دے, اللہ نے قبول کر لی, پوری قوم کو برباد کر دیا. اسی روح نے دعا کر دی کہ یا اللہ صرف میرے ایک بیٹے کو بچا لے, اللہ نے فرمایا یہ دوبارہ دعا کی تو منظر کے منظر چھین کر جو حرام ہے اور خاص ہے تم کھڑا کر دوں گا. اس کا قانون 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا. ابن تیمیہ نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کے کتنے اعزاز تھے. نمبر ایک اعزاز خلقت بیدی کہ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. نمبر دو اعزاز نفخت فیہ من روحی کہ میں نے آدم میں حیات پیدا کرنے کے لیے اپنی بھوک ماری. کتنا بڑا اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اپنی بھوک سے انہیں حیات پیدا کی. اور نمبر تین اعزاز سجدے کو تمام فرشتوں کو جو سورہ سجدے سے چکے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا اور سجدے میں ڈال دیا, مسجد ملاقہ بنا دی. نمبر چار اعزاز علم عالم الاسماء کہ آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تمام ناموں کی. علم ایک اعزاز ہے, علم کی برتری اتنی برتری ہے کہ اس برتری کو کائنات کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مقابلے میں آدم کی تقدیر کو ظاہر کیا علم کی برتری کے ذریعے. علماء کا مقام بڑا اونچا ہے. رجل تعالیٰ نے اپنی توحید کے تین شعبے پیش کیے, ایک اللہ کے ساتھ, دوسرا فرشتے اور تیسرے علماء کے ہیں. کتنے اعزاز مل گئے. اور پانچواں اعزاز اعزاز اسکم اے آدم چوہے سے بھی جنت جو اپنا مکے مارے جنت میں ٹھہرو, جو چاہو کھاؤ پیو. کتنے اعزاز مل گئے. بس ایک خدرا نے منہ کو تک لیا, اب کوئی اعزاز باقی رہا؟ اعزاز قائم ہے لیکن کسی اعزاز کی محبت سے مجبور ہو کر اللہ نے اپنے قائدے کو تبدیل دے دیا. آدم جتا کے نکل جائے, اب تمہارے کام کیا آئے گا؟ میں اعزاز اسکم, میں اعزاز تصدیق ہوں, میں اعزاز خوف کو دے رہی ہے, میں اعزاز نفخت فیہ من روحی, میں اعزاز علم آدم الاسماء. اب کیا چیز کام آئے گی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اب رولو, جڑجڑاؤ, ذلت کا اظہار کرو, عاجزی کا اظہار کرو اور کہو کہ اے میرے رب ہم سے ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, اگر تو نے معاف نہ کیا ہم تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اس ذات نے ہمارا حساب لے لے جسے کوئی پرواہ نہیں, جسے کوئی پرواہ نہیں. تمہارے بہت مزید مزید پورا بنی سوائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے دل کو ہم ثابت کر نہ دیتے, لو نہ ہم سب بتنا کا بہت کتنا فرق میں نے شہر پڑی گا. تمہارے دل کو اگر ہم ثابت نہ رکھتے تو ہو سکتا تھا تم کچھ انتصار کی طرف مائل ہو جاتے, انتصار کی طرف مائل ہو جاتے. اگر مائل ہو جاتے ادھر نہ بتنا کا ویسا حیات ویسا نماز اگر مائل ہو جاتے تو دنیا کی زندگی میں تمہیں دوہرا عذاب دیتے اور قیامت کی دن بھی دوہرا عذاب دیتے. اس ذات نے حساب لینے جو کسی کی محبت سے مجبور نہیں, ایک ایک عمل سے واقف, ہماری ایک ایک بات سن چکا ہے, ایک ایک عمل کو دیکھ چکا ہے, اجاگر کے عمل, تاریخی کے عمل, اس ذات نے حساب لینے. تو اللہ کے بندوں یہ لکھا اللہ یا اللہ کی ملاقات اس سے بچاؤ کے انتظام کر لو. یہ ماہ سیام ہے, ماہ مبارک ہے, کسی گوشہ نامی میں چلے جاؤ, کسی گوشہ آفیت میں چلے جاؤ, اللہ سے پکارو, دعائیں کرو, اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. جو بھی سہارے ہیں اللہ کے لکھا ہے, کام آنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان سیام بل قرآن یشمان احمد سیام. قیامت قریب ہوگا, بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا, حساب و کتاب شروع ہوگا. ایک طرف سے آواز آئے گی, یا رب انی ذاتہ من النوم, اے اللہ یہ شخص جو کھڑا ہے اسے اپنے ذاتوں کو سونے نہیں دیا. یہ قرآن کی آواز. وہ خاموش ہوا, دوسری آواز آئی, یا رب انی ذاتہ من الشہوات, اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے سے پینے سے خواہشات سے شہوات سے روکا تھا. یہ روزے کی آواز ہے. دونوں طریقے سستے نہیں کی ہے, اے اللہ ہماری سفارش, ہماری سفارش اس بندے کے بارے میں قبول فرما لے. حدیث کے آخری الفاظ ہے, پھر سب سے عام دونوں کی سفارت کو قبول کر کے بندے کے گروہوں کو معاف کر کے پروان نجات جاری کر دیا جائے. یہ مہینہ موجود ہے, اس مہینے کی راتیں بھی ہے, اس مہینے کے دن بھی ہے. روزے رکھو پورے اہتمام کے ساتھ, زبانوں کی حفاظت کر کے, آنکھوں کی حفاظت کر کے, کانوں کی حفاظت کر کے, قرآن پاک کی تلاوت کر کے, اللہ کا ذکر کر کے, اللہ کے پیغمبر پر درود پڑھ کر اور راتوں گزارو کسی گوشہ تخلیہ میں, تنہائی میں قرآن پڑھ کر اور قرآن کی تلاوت کر کے. ان دونوں کا چوری دامن کا ساتھ ہے, روزانہ قرآن ساتھ ساتھ آئیں گے اور بندے کی سفارت کریں گے. اخروی سعادت کے اور بھی بہت سے نشانات ہیں, اخروی سعادت کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں. ہمارا آئندہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ قیامت کے دن بوڑھے کی سعادت کے اسباب اللہ مجھے اور آپ کو ان ماہ مبارک سے صحیح استفادے کی توفیق دے دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر یہ مہینہ گزرے گا ہم اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے تو اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے کہ دو دن میں اگر رمضان ہم جو فرنا ہو اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے, اس ماہ مبارک کو پالے تو اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اس مہینے کے بڑے اہم اور مخصوص کاموں میں سے ایک کام یہ آخری عشرہ ہے. اس آخری عشرے کا اہتمام حدیث میں آتا ہے, اذا دخل العشر الاواخر شد میزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. کہ جب رمضان کا آخری شروع ہوتا آخری عشرہ تو اللہ کے پیغمبر اپنی کمر کس لیتے. کمر کسنے کے دو معنی ہیں, ایک معنی مستعد ہو جاتے, یہ کمر کسنا ایک محاورہ, مستعد ہو جاتے, نشید ہو جاتے, سستی دور کر دیتے اور اپنی کمر کس لیتے. دوسرا معنی یہ پورا مہینہ عبادت کرتے حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے ساتھ بستر پر نہیں سوتے تھے. دونوں معنی بن سکتے. بلکہ ایک حدیث میں الفاظ میں تمام جراج میں ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں اس پورے عشرے میں اپنے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیتے. ہم گناہ گاروں کو چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح اہتمام کریں, ان اس عشرے کا احیاء کریں. یہ دن بڑا غنیمت ہے. آئندہ رمضان کس کو نصیب ہو اور کس کو نہ ہو یہ بڑی ہماری قسمت اور سعادت کی بات ہے کہ یہ مہینہ ہم نے پا لیا. اگلے سال تک کون جیتا ہے اور کون تارے مفارقت دے جاتا ہے, ان مبارک دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے. چنانچہ ان راتوں کا احیاء اور خاص طور پہ یہ جو پانچ پاک راتیں ان کا احیاء جن میں سے ایک شب قدر ہے, اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے. ان تقریباً 85 سال کی عبادت سے افضل ہے. ان راتوں کا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک دن ایک رات اللہ کے لیے اعتکاف کر لے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں کھدوا دیتا ہے. تین خندقیں, اور خندق وہ نہیں جو ہم آپ کھودتے ہیں بلکہ فرمایا کہ کل خندق تما بین السماء والارض, ہر خندق کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. تو اعتکاف کی عبادت بڑی قیمتی عبادت. پھر اللہ کا پیغمبر کان اجمد بالخیر من ریح المرسلہ, اس مہینے میں تیز رفتار آندھی سے بڑھ کر رفتار سے کفر کے رفتار سے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے. یہ مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ. یہاں بہت ساتھی موجود ہیں, بہت سے دوست جو مختلف علاقوں سے سفر کر کے آئے. ایک ساتھی بڑگام بٹگرام کہاں ایک پہاڑی علاقہ وہاں سے آئے اور مقصد کے سلسلے میں آپ کا تعاون چاہتے ہیں. اور بہت سے ساتھی ہیں باہر موجود ہوں گے اور یہ سب تعاون کے مستحق ہیں. یہ آپ کے مہمان ہیں جو ایک سفر کر کے آئے, ان کی خدمت کرنا ہم سب کا حق ہے اور سب کا فریضہ ہے. اور خاص طور پہ آج کے جمعے میں جو گزارش کی گئی ہے وہ سندھ کے مدارس کے سلسلے میں. سندھ میں مدارس ایک مربوط نظام ہے اور خاص طور پہ تعلیم سندھ کے تحت صراط مستقیم تین ہٹی میں المہد السلفی کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا گیا. اس مدرسے کو اس لیے قائم نہیں کیا گیا کہ مدرسہ ہونا چاہیے, اس کے لیے فنڈنگ ہونی چاہیے, ہر کس میں, بلکہ اس مقصد اس مدرسے کی قیام میں ایک بڑا مبارک اور بڑا طویل اہداف ہے. کیونکہ صوبہ سندھ دعوت کے میدان میں خالی ہو چکے. جب تک سندھ کا محدث ابو محمد بدید عیسیٰ راشدی رحمہ اللہ موجود تھا دعوت کے میدان میں یہ لوگ مالا مال تھے. آج آپ جائیں سندھ کے صحراؤں میں دیکھیں, مختلف علاقوں میں دیکھیں, ویرانی ہی ویرانی اور علم کی کمی ہی کمی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صرف انہوں نے سندھ سے طلبہ کو لیا گیا اور کراچی سے, کیونکہ عام طور پر مدارس کا اہتمام یہ ہوتا ہے, مدرسہ بن گیا, طلبہ آ رہے ہیں دور دراز سے, بلتستان سے بھی آ رہے ہیں, پنجاب سے بھی آ رہے ہیں, لیکن اپنا علاقہ محروم رہتا ہے اور چنار سریم دھیا رہتا ہے. ایک پوری پلاننگ کے تحت کراچی کے اچھے خاصے طلبہ لیے گئے اور سندھ سے طلبہ کو ڈھونڈ کر لایا گیا, ذہین طلبہ کو. 100 کے قریب طلبہ یہاں موجود ہیں اور ایک بڑا تسلی بخش نظام ہے تعلیم کا, تربیت کا, تحجد کی نماز کا اہتمام, نفل وضو کا اہتمام, اور بڑے اچھے تربیت کے اثر طلبہ ہے, کونا مش اساتذہ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اب کچھ عرصے بعد یہ علاقہ ہمارا دعا کے تعلق سے, علماء کے تعلق سے مالا مال ہو سکتا ہے. تو یہ دعوت پیش کر کے ہم نے حجت تمام کر دی, حجت تمام کر دی. اب تعاون کرنا یا نہ کرنا یہ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم علم کی سرپرستی کریں, علماء جانیں, علماء کا جانا امت کی بربادی کا پیغام ہے, جیسا کہ احادیث سے اور سلف کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے. تو اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اس علم کو سنبھالے, اس علم کی قدر کرے, علماء کو تیار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, پوری دنیا ملعون ہو سکتی ہے لیکن تین چیزیں نہیں, ایک اللہ کا ذکر اور ذکر کرنے والا, دوسرا عالم المتعلم, اور تیسرا وہ شخص جو علماء کی خدمت کرے. اور طلبا کو جو ہے وہ خدمت دے, کفالت دے, تاکہ وہ پڑھے, محنت کرے اور آگے چل کر علم کی چشمے جو ہے وہ جاری ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ علیہ وسلم.